سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع خلافه وذكر من النبي صلى الله عليه وسلم ربه وعرفت على وجهه طوال الامر الى قوام السن فلا تقتربوا فان من كان قولك قوله فاسالك فهلكوا رواه البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک دوسرے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا. کیا مطلب؟ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سورت، کوئی رکو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا سیکھی تھی، کوئی اور شخص اس کے خلاف پڑھ رہا تھا، تو حضور نے جس طریقے سے حضرت ابن مسعود کو سورت سکھائی اس کے خلاف طریقے سے کوئی دوسرا آدمی پڑھ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. فجئتو بہ، میں اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فاخبرتہ، اور میں نے حضور کو خبر دی کہ حضور کی آدمی، آپ نے جس طریقے سے مجھے سکھایا یہ اس کے خلاف پڑھتے ہیں. فعرفت فی وجہ الکراہیت، میں نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری ہے، یعنی میں نے جو شکایت کی تو میری شکایت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اب یہ ناگواری کائی کی؟ بعض حضرات کہتے ہیں جھگڑا ہو گیا اس کی. کائی کا جھگڑا؟ کہ میں پکڑ کے لے گیا نا کہ حضور آپ نے مجھے جس طریقے سے پڑھایا تھا یہ تو کچھ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ جھگڑے کا انداز ہو گیا، اسی لیے حضور ناراض ہو گئے. نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ آپس کا اختلاف، کہ تم کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو، یہ قرآن اختلاف کرنے کی چیز نہیں ہے. نمبر تین، وجوہ قرآنیہ میں سے کسی ایک وجہ کو نہ ماننا، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود قرآن کو ایک وجہ سے پڑھ رہے تھے اور وہ آدمی بھی کوئی وجہ سے پڑھ رہے تھے، دونوں کی تلاوت کرنے کی وجہ صحیح تھی، یعنی قرات صحیح تھی دونوں کی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی پر کیا کیا کہ اس نے جس وجہ سے اور جس طریقے سے قرات پڑھی اس کو انہوں نے الگ سمجھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے جو ایک وجہ کو صحیح نہیں سمجھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. یہ ناراضگی کی وجوہات ہو سکتی ہے. اب یہاں ایک بات سمجھو، متواتر قراتوں میں سے کسی بھی قرات کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے وے تو اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے. جتنی بھی قراتیں متواترہ ہیں اس میں سے کسی بھی قرات کا انکار کیا تو نفس قرآن کا انکار لازم آتا ہے. اسی لیے کہ جتنی بھی قراتیں متواترہ ہیں وہ عین قرآن ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. فقال، اور دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہے، جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کے چہرے پر خوشی، غم، ناگواری اتنی زیادہ نظر آتی ہے. تو حضرت ابن مسعود نے حضور کے چہرے انور کے اوپر ناگواری کے آثار دیکھ لیے کہ حضور ناراض ہے, تو حضور کی خوبصورتی ہے یہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے, اسی لیے خوش ہوتے تو بھی پتہ چل جاتا, ناراض ہوتے تو بھی فٹ سے پتہ چل جاتا تھا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیلا ہما محسن, تم دونوں صحیح اور اچھا پڑھ رہے ہو. ابن مسعود, تمہاری قرات بھی صحیح اور یہ آدمی نے جو پڑھا نے وہ بھی صحیح. بھائی اس لیے کہ تم میں سے جو پہلی امتیں تھیں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور وہ ہلاک ہو گئے, اسی لیے تم لوگ آپسی اختلاف میں مت پڑو. تم کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو؟ پچھلی امتیں آپسی اختلاف میں ہلاک ہو گئے, لہذا اختلافات کے چکر کے اندر مت پڑو. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی متعدد قراءتیں ہیں, تمام قراءتیں برحق ہیں, اور آپسی اختلافات یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. جی.
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنزلتها عليه فدخل آخر فقرأ سما قراءة صاحبه فأبار النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها فحسن شأنها فسقط في نفسه
شأنه
فحسن شأنه فسقط في نفسه
فسقط في نفسه بس. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا, اتنے میں ایک دوسرا آدمی آ گیا اور اس آنے والے آدمی نے نماز پڑھی, اس نے قرات پڑھی دوسرے آدمی نے. اب یہ جو دوسرے آدمی نے قرات پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ نماز میں پڑھی یا نماز کے بعد تلاوت کی, لیکن دوسرے آدمی نے آ کر بھی قرات کی. انکرتھا علیہ, میں نے اس کی قرات کو درست نہیں سمجھا. کیا پڑھا ہے؟ قاری ہوتا ہے اور دوسرے کی قرات کیا پڑھا ہے, اس طریقے سے فوراً گرفت کرتا ہے. تو کہا میں نے جو ہے اس کی قرات کو درست نہیں سمجھا. ثم دخل آخر, پھر دوسرا آدمی آیا, اس نے بھی قرات پڑھی, اور اس نے کیسی قرات پڑھی؟ اس پہلے والے کی قرات سے الگ پڑھی. صاحبی یعنی پہلے والے صاحب, پہلے صاحب نے جو قرات پڑھی تھی اس سے کچھ الگ قرات پڑھی, دونوں کی قرات الگ الگ ہو گیا. فلما قضینا الصلاۃ, جب نماز ہم نے پوری کی, دخلنا جمیعا, ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقلتو, اب حضرت عبی بن کعب سب کی شکایت کر رہے ہیں لائن سے. فقلت, میں نے کہا حضور, ان ھذا قرأ قراءة انکرتھا علیہ, اس نے ایک انداز میں قرات پڑھی میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں. اس نے ایک انداز میں قرات پڑھی میں اس کو درست نہیں سمجھتا. ودخل آخر, دوسرا آیا, اس نے اس سے علاوہ کوئی قرات پڑھی, گویا میں نے وہ قرات کو بھی ناپسند کیا. کہنے کا خلاصہ کیا, میں نے آپ سے جس طریقے سے قرات سنی یہ دونوں اس سے الگ طریقے سے قرات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کچھ سیکھا, یہ دونوں کچھ اور قرات کر رہے ہیں. ف فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ جو کہا نا کہ دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حضور اس وقت مسجد ہی میں تھے اور سب حضور کی خدمت میں مسجد میں شکایتیں کے ساتھ پہنچے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور مسجد میں نہیں تھے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر تھے اور وہاں جا کر کے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. اب حضور نے جب حضرت عبی بن کعب کی شکایت سنی تو حضور نے ان دونوں کو قرات کرنے کا حکم دیا. چلو اب تم دونوں سناؤ، عبی کہہ رہے ہیں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، سناؤ. چلو تو وہ دونوں نے سنایا. فحسن شانہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی. واہ تم تو بہت اچھا پڑھ رہے ہو، بالکل صحیح پڑھ رہے ہو، حضور نے تحسین فرمائی. اور حضرت عبی بن کعب نے تنقیر فرمائی، حضور نے کہا تم تو بہت اچھا پڑھ رہے ہو. معلوم ہو کوئی اچھا پڑھتا ہو تو اس کی تحسین کرنا بھی سنت ہے. کوئی اچھا قرآن پڑھے نا تو اس کی تحسین کرنے کی کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہو، کیا خوب، واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تحسین کرنے کی ان کے. فسقط فی نفسی من التکذیب، میرے دل میں اس بات کی تکذیب کا وسوسہ پیدا ہوا. میرے دل میں اس بات کی تکذیب کا وسوسہ پیدا ہوا. کیا مطلب اس کا وہ سمجھو. حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک، واحد اللہ، اور اللہ کا کلام بھی واحد، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی واحد ہی ہونا چاہیے تھا. یہ کیا کہ ایک ہی کلام کو یہ بھی پڑھے الگ طریقے سے وہ بھی صحیح، ایک ہی کلام کو یہ پڑھے الگ طریقے سے وہ بھی صحیح، یہ کیسے ہو جاوے. سمجھے حضرت عبی کا مطلب، حضرت عبی کے کہنے کا منشا کیا ہے کہ بھئی اللہ ایک، اللہ کا کلام ایک، تو پڑھنے کا طریقہ بھی ایک. یہ کیا کہ انہوں نے الگ طریقے سے پڑھا وہ بھی صحیح، انہوں نے الگ طریقے سے پڑھا یہ بھی صحیح، یہ کیسا. تو ایک کلام کو متعدد طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ ایسا کیسا. تو میرے دل کے اندر تکذیب کا وسوسہ پیدا ہوا. اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ میں اپنے دل میں بہت پستایا کہ حضور تو ان کی تعریف کر رہے ہیں اور میں ان کے اوپر تنقیر کر رہا ہوں. حضور تو ان کی تلاوت کی تعریف کر رہے ہیں اور میں ان کی تلاوت پر نقیر کر رہا ہوں، تنقیر کر رہا ہوں. اس پر ان کو بڑا افسوس اور رنج ہوا، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ولا اس کنت فی الجاہلیتی، جو وسوسہ مجھے جاہلیت میں بھی کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. یعنی ایسا وسوسہ تو اسلام لانے سے پہلے بھی مجھے کبھی نہیں ہوا اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. ایسا میرے دل کے اندر بوجھ ہو گیا، بوجھ ہو گیا. اور ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ بھائی میں تو ان کو غلط سمجھ کے تنبیہ کرنے لگا، نہیں یہاں تو معاملہ الٹا نکلا کہ میں غلط ثابت ہو گیا. میں نے ان کو غلط سمجھا اور تنبیہ کی، یہاں تو میچ غلط ثابت ہو گیا. تو پھر آدمی اندر اندر پچھتاتا ہے، ارے بھائی یہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کیا مجھ سے حشر ہو گیا، اندر اندر میرے سے غلطی ہو گئی. فلما رأى، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہ کیفیت دیکھی، ما قد غشینی، جو مجھ پر طاری ہوئی تھی، یعنی مجھے جو ندامت افسوس جو آ رہا تھا، جو وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے. تدرب فی صدری، हुजूर ने मेरे सीने के ऊपर मारा। ये मारने का मतलब दी ऐसा नहीं, हुजूर ने एक दी, मारने का मतलब शफकत से टपली मारी, शफकत और मोहब्बत से टपली मारी हुजूर ने, मुबारक हाथ फेरा है उनके ऊपर। यह है फदरब फी सदरी का मतलब। तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जो तकजीब पैदा हो रही थी कि कहीं ऐसा होवे कि एक अल्लाह का एक कलाम ने अलग अलग तरीके से पढ़े ने सब सही होवे, मैं इसको नहीं मानता। फिर जो नदामत आई उनके दिल में कि ये तो सब सही पढ़ रहे थे और मैंने इनको डांटा क्यों, तो ये तकजीब और नदामत को दूर करने के लिए हुजूर ने अपना दस्ते अकदस उनके सीने के ऊपर लगाया। और ऐसे अहादीस में कई वाकियात, एक नहीं, कि हुजूर ने किसी के सीने पर हाथ फिराया और उसके दिल की तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई। बल्कि काफिरों के दिल पर हाथ मुबारक फिराया तो कुफ्र ख़त्म हो गया और उनको ईमान मिल गया। एक मौजिज़ा था आपके मुबारक हाथ का। तो हुजूर ने अपना मुबारक हाथ मेरे सीने पर मारा, फफिस्तु अरकन, तो मैं पसीना पसीना हो गया, यानी मुझे इतना पसीना छूटा शर्म के मारे, यानी मैं ऐसा शर्माया कि पसीने में सराबोर हो गया। वकअन्नमा अंजुरु इलल्लाहि फरकन, और गोया के मैं अल्लाह ताला की तरफ देख रहा हूँ मारे डर और मारे खौफ के। खौफ की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई कि बस मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। जी उर्सिल इलैया, मजहूल का सेगा भी किरात में आया है। फ़काल अली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथ मारकर मुझको फरमाया, ए उबई, मुझ पर जब कुरान नाजिल हुआ तब मुझे हुक्म भेजा गया कि मैं एक तरीके पर कुरान पढूं, एक लुगत पर कुरान पढूं। नतीजा क्या, लेकिन एक तरीके के ऊपर मेरी उम्मत के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। कि जब मेरे ऊपर कुरान शुरू में नाजिल होना शुरू हुआ तो मुझे अल्लाह का हुक्म किया था एक ही तरीके के ऊपर मैं कुरान पढ़ूँ, लेकिन मेरी पूरी उम्मत को एक तरीके के ऊपर पढ़ाना बड़ा दुश्वार था। वजह क्या, अरब के मुख्तलिफ कबाइल, हर कबीले का अलग लहजा, हर कबीले का अरबी का तकल्लुम का अंदाज अलग। अब सबको मजबूर किया जावे कि एक ही तरीके से तुम्हें कुरान पढ़ना है तो उनके लिए तो एक मुस्तकिल दर्द सर हो जाता है, मुस्तकिल दुश्वारी हो जाती। तो कहा एक तरीके पर पहले मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन एक तरीके पर मेरी उम्मत को पूरी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी सबकी जुबान अक्सरों की गुजराती है, अब सबको मुकल्लफ किया जाए एक ही लहजे में गुजराती बोलने की, सबको भारी पड़ गया। इसीलिए कि हमारे इलाके में स को ह से बकसरत बदल के बोलते हैं, हारू छे के, हालांकि सही तलफ मुझे सारू छे, किन यहां बोलेंगे हारू छे के, اب دوسرے علاقے میں چلے جاؤ تو سین کو شا سے بدل کے بولنے کا بڑا رواج ہے بعض علاقوں میں. کشم دلا بعض علاقوں اور بعض علاقے میں چا کثرت سے بولنے کا رواج ہے چند سے. بعض علاقوں میں خا اتنی بولتے ہیں گویا وہاں سیل پڑا ہے خا کا, ہر طلب اس میں خا 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 کثرت سے خا بولتے ہیں. اب ایک ہی گجراتی ہر ضلع میں الگ الگ بولی جاتی ہے, اور کچھی گجراتی اگر آپ سنو تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے ایسے کچھی لوگ گجراتی بولتے ہیں. اب اگر سب کو مکلف بنائے کہ ایک لہجے پہ گجراتی بولنے کی کتنی دشواری ہو جائے, ہر ایک کو آ جائے اپنے اپنے علاقے میں جیسے بولتے ہیں ایسے بولو. اردو کا بھی یہی آ جائے, دلی کی اردو الگ, لکھنؤ کی اردو الگ, اعظم گڑھ کی اردو الگ, گورکھپور باندہ گورکھپور گونڈا اوپر کے علاقے کی اردو الگ, سب جگہ اردو الگ الگ بولی جاتی ہے. آپ کسی کو مکلف نہیں کر سکتے کہ ایک ہی انداز سے اردو بولو. یہی حال عربی کا بھی, اس وقت بھی یہی حال ہے عربی کا. مصریوں کی عربی الگ, شامیوں کی الگ, یمنیوں کی الگ, سعودیوں کی الگ, دبئی شارجہ یو اے ای والوں کی الگ, سب الگ الگ انداز میں عربی بولتے ہیں. تو اس وقت قبائلی نظام تھا نزول قرآن کے زمانے میں, ہر قبیلے کا انداز تکلم عربی زبان کا الگ. اب اگر ان کو ایک زبان پر پابند کیا جائے تو دشواری ہو جائے. اس لیے کیا ہوا, فردت الیہ, میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, انہوین علی امتی, کہ میری امت پر آسانی کر دی جائے. فرد الیہ ثانیہ, تو میری طرف دوسری مرتبہ یہ بات بھیجی گئی, اقرأہ علی حرفینی, اس کو امر بھی پڑھ سکتے ہیں اور واحد متکلم بھی پڑھ سکتے ہیں, کہ دو حرف پر دو قرات پر پڑھاؤ, یا پڑھوں میں دو حرف اور دو قرات پر. یعنی پہلے ایک ہی قرات کی اجازت تھی, پھر درخواست کرنے پر دو قرات آئی. فردت الیہ, پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی یہ کہ میری امت پر آسانی کر دی جائے. تیسری مرتبہ بھی میری دعا قبول کر کے جواب دیا گیا. یہاں تک کہ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے, یہاں تک کہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے, اقرأہ علی سبعتی احروف, کہ سات لہجے سات قرات سات لغت سات طریقے پر اپنی امت کو قرآن پڑھاؤ. یہ حضور کی درخواست پر سبعت احرف ہوا ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ہے, اس کے ایک لہجے پر امت کے لیے قرآن پڑھنا دشوار تھا, تو اللہ سے درخواست کر 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 کے سات مرتبہ کی اجازت لے لی سات طریقے کی. پھر کیا جواب ملا اللہ کے یہاں سے, وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَّتُكَ مَسْأَلَةً, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی مرتبہ دعا اور جواب تم کو دیا گیا, جتنی مرتبہ آپ کو حکم دیا ہے, اتنی ہی مرتبہ ہم آپ سے دعا مانگیے ہم آپ کی دعا قبول کریں گے. مسألتن تسألنی, یعنی جتنی مرتبہ آپ نے ہماری بارگاہ میں درخواست کی آپ اتنی دعا کرو ہم آپ کی دعا قبول کریں گے. کیا مطلب, آپ نے اپنی امت کے لیے جتنی قرات کی دعا کی اتنی کوئی اور الگ سے آپ دعا کیجئے وہ ہم قبول بھی کریں گے. اور ابھی روایت میں آپ نے پڑھا کہ اول مرتبہ درخواست کی حضور نے, دوسری مرتبہ درخواست کی, تیسری مرتبہ درخواست کی, تو تین مرتبہ درخواست کی تو حضور کو اجازت ملی کہ آپ تین دعا اور مانگیے ہم آپ کی تین مزید دعا قبول کریں گے. دیکھو مانگنے پر قرات بھی ملی اور مزید دعا کا اختیار بھی ملا, کیسا اللہ کے یہاں سے نوازش کا معاملہ ہوا. اب جب تین دعا مانگنے کا اختیار ملا تو حضور نے کیا مانگا ہوگا؟ تین دعا. تو یہ سبت احرف تو کتنی رحمت بن گئی. جہاں سب احرف ملا وہاں تین مقبول دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. فقلتو تو میں نے کہا اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے. اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے. پہلے اغفر لی سے مراد کبیرہ, دوسری اغفر لی سے مراد صغیرہ. اللہ میری امت کے کبائر صغائر معاف کر دیجئے. اور دیکھیے اللہ نے خود مانگنے کے لیے کہا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو مغفرت کی دعا کی وہ یقیناً قبول ہے, یقیناً مقبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور تیسری دعا میں نے پینڈنگ رکھی ہے حفاظت سے, تیسری دعا میں نے محفوظ رکھی ہے, ابھی وہ نہیں مانگی میں نے, کب مانگوں گا؟ یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام. وہ دعا میں اس دن مانگوں گا جب تمام مخلوق خواہش کرے گی, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی خواہش کریں گے, یعنی قیامت کے دن. حدیث شفاعت آئی کہ مشکات شریف میں لمبی چوڑی, کہ قیامت کے دن تمام انسان محشر میں پریشان پریشان ہوں گے, سورج سوانزے پر, زمین تپتی ہوئی, پسینے میں سرابور, کسی کو گھٹنے تک, کسی کو کمر تک, کوئی آدمی پورے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا, ایسا منظر ہوگا. ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ ایک بار حساب کتاب شروع ہو جائے, پھر جو فیصلہ ہونا ہو ہوئے کہ حساب تو شروع ہو جائے. کہا اللہ کو کون کہے کہ حساب شروع کرا؟ اس دن خدا کا جلال اتنا ہوگا, پورے مجمع میں سے نمائندہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو درخواست کریں گے, آپ اول بشر ہے, اول نبی ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا, اپنی روح آپ میں ڈالی تھی, آپ سفارش کرو اللہ کو. نہیں بھائی نہیں, میں سفارش نہیں کر سکتا, کہیں اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو کہ تم کو کہا تھا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ کیوں قریب گئے تھے, کیا جواب دوں گا؟ یہ میں تو نہیں جاتا. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس, وہ اول رسول دے, غرض تمام انسانوں کے نمائندہ افراد ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی معذرت کریں گے. اخیر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. تو کہا وہ ایک دعا باقی ہے نا, میں نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہے, تو اس دن ہر نبی کا اشارہ میری طرف ہوگا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے دوسرے نمبر کے نبی کی چاہت بھی یہ ہوگی کہ میں ہی اللہ سے سفارش کروں. تو کہا اس دن کے لیے میں نے تیسری دعا بچا کر کے رکھی ہے. معلوم ہے کہ کوئی نعمت ملے تو سب ختم نہیں کر ڈالے گی, کچھ بچا کے بھی رکھنے کا. ومن شباب ہی لکیبری, ومن حیات ہی لموتی, ومن دنیا ہو لآخرتی, کچھ بچا کے بھی رکھنے کا. یہ کہتے ہیں کہ سینٹس ٹوڈے فار یور بیسٹ فیوچر, آج بچت کرو آپ کے اچھے مستقبل کے واسطے, تو کچھ بچت بھی رکھنے کی. دیکھو حضور نے ایک دعا بچا کے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ دعا کام آوے اس کے لیے. تو یہ سبت عرف تو کتنی رحمت بن گئی کہ جہاں سات کی رات ملی وہاں حضور کو تین دعا ملی. اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, دو ہو چکی ہے, آخرت میں کریں گے, تو کہا یہ تین دعا کیسے کیسے ہوگی؟ تو کہا نمبر ایک، آپ کی امت کے تین طرح کے لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ، پڑھو آیت، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ، تو یہ پہلا طبقہ امت کا ہے کہ جو نیکی کے کام کے اندر سبقت کرنے والے، یعنی ٹاپ کوالٹی کے امت کے لوگ، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، اونچے درجے کے. نمبر دو، ومنہم مقتصد، درمیانی قسم کے لوگ، خلط عملا صالحا وآخر سیئا، مکس عمل والے. اور تیسرے، وَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ، گنہگار لوگ. تو کہا تین طرح کے امتی، اس لیے تین طرح کی دعا کا اختیار ملا، تین طرح کے امتی اس واسطے تاکہ تینوں طرح کی امتیوں کا کام بن جاوے اس تین دعاؤں کی برکت سے. دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ مغفرت ہی حضور مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. معلوم ہوا کہ مغفرت جامع ہے تمام خیرات اور برکات کو، اس لیے کہ مغفرت ہو گئی تو جہنم سے نجات بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، ہر طرح کی بھلائی بھی ہو گئی. اور مغفرت کی جس طرح دنیا میں ضرورت ہے، اس طرح آخرت میں بھی ضرورت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا چونکہ وہ آپ کے جد محترم ہیں، حضور کے دادا جان ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے نمبر کی نبوت سری ہے، اور تیسرے نمبر کے لیے بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا نمبر ہے. جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے پہلی مرتبہ ایک قرات ایک لہجے میں پڑھایا، ایک قرات ایک لہجے میں پڑھایا، فراجعتہ، میں نے کہا جبرائیل جاؤ نا اللہ کی طرف مراجعت کر کے میری طرف سے بات پہنچاؤ نا کہ کچھ بڑا ہوئے، ایک قرات میں تو کیسے پڑھیں گے. فراجعتہ، میں نے باری تعالیٰ کی طرف مراجعت کی، فلم ازل استزیدہ، میں برابر آسانی زیادہ طلب کرتا رہا، ویزیدنی، مجھے آسانی حاصل ہوتی رہی، مجھے زیادتی ملتی رہی، یہاں تک کہ سات حروف کی قرات مل گئی. پہلے ایک ہی قرات تھی، پھر میں نے مانگا بار بار، دوسری، تیسری، چوتھی، اللہ کی طرف سے بھی مل دی گئی میری امت کو آسانی، سات قرات ہو گئی. حدیث ختم. اب اس سند کے ایک راوی ہے امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ سات قرات فی الامری، دینی احکام میں، تکون واحدن، ایک ہی ہوگی، لا تختلف فی حلال ولا حرام، کہ اس کی وجہ سے حلال اور حرام میں اختلاف نہیں ہوتا. یعنی سات قرات کی وجہ سے احکام نہیں بدل جاتے کہ بھائی سات قرات ہو گئی تو ایک قرات میں حلال دوسری قرات میں حرام، ایسا احکام میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. احکام تو سب یکساں رہتے ہیں، سب یکساں رہتے ہیں. خلاصہ کیا ہوا، اختلاف قرات کا احکام اور معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف الفاظ، لہجہ، صوت اور آواز سے تعلق ہے، احکام اور مسائل سے کوئی تعلق ہوتا نہیں. الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. الرحیم، ملک یوم الدین، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، کوئی زیادہ فرق نہیں، وہی رہتا ہے. چلو. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ملاقات کی. حضور نے کہا، اے جبرائیل، میں تو امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، میری امت تو امی ہے نا، باعث فی الامیین رسولا منہم، کہا مجھے تو اللہ نے امیوں میں بھیجا. یہ سب عرب کے امی لوگ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، کچھ نہیں. اکثریت امت امیہ کیا کیا مطلب، اکثر چند اگر پڑھے لکھے ہو تو اس سے کوئی نہیں فرق پڑ جاتا، اکثریت میری امت امیوں کی ہے. منہم العجوز، ان میں بوڑھے بھی ہے، ڈوسیاں بھی ہے اس میں، والشیخ الکبیر، اور بڑے بوڑھے لوگ بھی ہے، والغلام بچے، والجاریہ چھوکریاں بھی ہے، یعنی جن امتوں کے اندر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. بوڑھوں کا حوالہ کیوں دیا؟ بوڑھوں میں جہالت زیادہ ہوتی ہے، اور بوڑھاپے میں ان کو کوئی چیز پڑھانا ہو تو بہت مشکل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت لے کے آئے تو سب صحابہ تھوڑے مکتب میں تھے، اب بڑی بڑی عمر کے صحابہ، اب ان کو قرآن پڑھانے کا بہت مشکل کام، بوڑھوں کو پڑھانا بہت مشکل کام، بچوں کو پڑھانا بہت آسان کام. تو کہا یہ جہالت والے، بوڑھاپے والے، اب ان کو ایک ہی قرآت میں کیسے پڑھاؤں؟ ہر ایک کا لب و لہجہ الگ، ہر خاندان کا الگ. والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور میری امت میں ایسے شخص بھی ہے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نام کی کوئی چیز نہیں پڑھی. ہے تو ہے نا بعض ایسے لوگ کہ بھائی زندگی میں کبھی کچھ ہم نے پڑھا وڑا ہے نہیں. قال یا محمد، تو پھر جبرائیل جواب لائے، اے محمد، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، قرآن سات قراتوں پر اتارا گیا ہے، لیس منہا الا شاف و کاف، اور ہر ہر قرات شافی اور کافی ہے. کیا مطلب ہر قرات شافی اور کافی ہونے کا؟ دل کے اندر جو کفر شرک کی بیماری ہے اس بیماری کے لیے شفا ہے ساتوں قرات. ظلم اور جہالت کی اندھیریوں کو ختم کرنے کے لیے کافی اور شافی ہے. نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے شافی اور کافی ہے. منکرین کا رد کرنے کے لیے شافی اور کافی ہے. یہ ہیں شافی اور کافی کے الگ الگ مطلب. وفی روایت، جی، نسائی شریف کی روایت میں کیا آیا کہ ایک دن جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے پاس آئے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ متعدد ملائکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، یعنی کہ اکیلے جبرائیل آتے تھے، متعدد ملائکہ کے حضور کی خدمت میں آمد ہوا کرتی تھی. تو کہا ایک دن جبرائیل اور میکائیل دونوں آئے، جبرائیل میری دائنی طرف بیٹھ گئے، میکائیل بائیں طرف بیٹھ گئے. جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایک حرف پر پڑھو. میکائیل نے کہا ایک سے زیادہ آپ طلب کرو، ایک سے زیادہ آپ طلب کرو، یعنی آپ اللہ سے درخواست کرو کہ ایک سے زیادہ لہجے میں حرف میں آپ کو تلاوت کی اجازت دی جائے. میکائیل نے کہا، تو یہ درخواست کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرو کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں ایک ہی حرف پر قرات، آپ اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ دو تین چار متعدد قراتوں میں آپ کو تلاوت کی اجازت دے دے. یا یہ کہ آپ جبرائیل کو کہو کہ جبرائیل اللہ کی آپ کی درخواست پہنچا دے اور وہاں سے اجازت لے کر کے آ گئے. تو اجازت حضور مانگتے گئے، وہاں سے ملتی گئی، یہاں تک کہ سات حروف پر پہنچ گئے. فکل حرف شاف کاف، ہر قرات شافی اور کافی ہے سینے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، کفر شرک دور کرنے کے لیے، حجت اور دلیل کے لیے، ظلم جہالت کو ختم کرنے کے لیے، نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، منکرین کے رد کے لیے. جی قاسم قصہ گو، چلو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ وہ گزرے ایک قصہ گو کے پاس سے. قصہ کہنے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، کہانی کے ماہرین، قصے کے ماہرین، ان میں سے کسی ایک قصہ گو کے پاس سے حضرت عمران کا گزر ہوا. وہ قرآن پڑھ رہا تھا، قصہ گو قرآن پڑھ رہا تھا. ثم یسأل، اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، قرآن پڑھتا اور بھیک مانگتا، عجیب دھندا کر رہا تھا. فستر جا، تو حضرت عمران ابن حسین نے انا للہ پڑھ لی. کائی پر انا للہ پڑھی؟ ابھی تجھے شرم نہیں آتی قرآن پڑھ کے بھیک مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اس پر انا للہ پڑھی، ان کو بہت تعجب ہوا، اسی لیے کہ بھیک مانگنا ایک غلط کام، انسانی شرافت کے خلاف کام، کہ دینے والے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے تو مانگتا ہے، بھیک مانگنا خود غلط کام، اور وہ بھی قرآن پڑھ کے بھیک مانگ رہا، یہ مزید غلط کام. اسی لیے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو ان کا انا للہ پڑھنا یہ اس کے غلط رویے کی وجہ سے تھا، اس قصہ گو کے غلط رویے کی وجہ سے تھا. تو یہاں شرح یہی لکھتے ہیں کہ بھائی بھیک مانگنا یہ انسانی شرافت کے خلاف. آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ جو آدمی دنیا میں سوال کرتا پھرتا ہے نا لوگوں سے، قیامت کے دن اس کا چہرہ زخمی آئے گا، زخمی زخم والا ہوگا، سب زخم زخم بڑے ہوں گے اس کے چہرے کے اوپر. اس لیے سوال کرنا بہت بری عادت، بھیک مانگنا بری عادت، کبھی سوال نہیں کرنے گا، اللہ جو دے اس پر تعینات کر لینے گا، سوال نہیں کرنا، بھیک نہیں مانگنا. پھر کیا فرمایا انہوں نے؟ تو ایک وجہ یہ کہ بھیک مانگنا نفس سے غلط کام, اور مزید یہ کہ وہ قرآن پڑھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا اسی لیے وہ غلط کام مزید ہو گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے, تو قیامت سے پہلے لوگ قرآن پڑھ کے بھیک مانگیں گے. اور آج ہو رہا ہے ایسا, ہو رہا ہے ایسا, قرآن پڑھیں گے آگے رومال بچھا دیں گے پیسے ڈالیں. اور باقاعدہ لوگ کہتے ہیں ہنا رجال کثیر بخلا, یہاں بہت سے لوگ بکیل لوگ ہیں, کچھ دیتے ویتے نہیں, میں اتنی لمبی لمبی سانس سے لمبی لمبی آئے تھے پڑھ رہا ہوں پھر بھی کچھ ڈالتے نہیں ہیں. ہم نے تو باقاعدہ دیکھا ہے ایسے لوگوں کو قرآن پڑھیں گے ایسے نہیں, ایسے نہیں. ارے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, تراوی سنا کے لفافے نہیں مانگتے ہو, تو 27 کو لفافہ ملے ختم قرآن کے اوپر, یہ کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ کے بھیک مانگنا ہی تو ہوا, اس کی ایک شکل ہو گئی. بعض لوگ باقاعدہ مانگتے ہیں پیسے قرآن سنانے کے, مہذب بھیک ہو گئے قرآن پڑھ کے بھیک مانگتے, مہذب فقیر. پھر فرمایا من قرأ القرآن فليسأل اللہ بہ, جو قرآن پڑھے تو وہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرے. قرآن پڑھنے والا سوال کیسے کرے گا؟ اللہ ہی سے سوال کرے قرآن کے ذریعے سے. اب کیا مطلب قرآن پڑھنے والا قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرے؟ نمبر ایک, تلاوت کے آداب میں پیچھے پڑھ لیا ہے کہ جنت کا تذکرہ آئے قرآن کی تلاوت کے درمیان تو رک کر کے اللہ سے جنت کا سوال کرو, یہ مراد ہے فلیسأل اللہ بہ کا. جہنم کا تذکرہ آئے تو جہنم سے پناہ چاہو, عذاب کا تذکرہ آئے تو عذاب سے حفاظت مانگو. یہ ہے سوال کا مطلب, کہ دوران تلاوت جیسا مضمون آوے اس کے مطابق دعا کرو. جیسے جہنم کا تذکرہ آئے تو اللہ اللہم اجرنی من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. حور کا سوال آئے اللہم انی اسئلک الحور الجنہ, یہ سوال کا مطلب. اور بعضوں نے کیا مطلب لیا, قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر کے اللہ سے سوال کرو یعنی دعا کرو. اس لیے ختم قرآن پر دعا ہوتی ہے, تلاوت کر کے دعا ہوتی ہے. بھائی آج یاسین پڑھ کے ختم رکھا گیا ہے بارش مانگنے کے لیے, یہ ہے یہ. بھائی آج یاسین کا ختم ہوگا اور فلاں مقصد کے لیے دعا ہوگی, یہ ہے فلیسأل اللہ بہ. باقی یہ کہ تم قرآن پڑھ کے لوگوں سے بھیک مانگو, یہ ہے بدترین عمل اور بدترین کام. پھر آپ پھر فرمایا فَإِنَّهُ سَيَجِئُ أَقْوَامٌ, آئندہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ, جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے بھیک مانگیں گے. پیشین گوئی ہو گئی کہ مستقبل میں اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے بھیک مانگنے والے ہوں گے, اور یہ بدترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے بھیک مانگے, سوال کرے, کہ غلط طریقہ کا یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرما. جی کس کا ہے؟